على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محترم حضرات، اس آیت میں ہم جیسے غفلت شعار لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور آج یہ قوم جس غفلت میں مبتلا ہے اپنی آخرت سے اور اپنی قبر سے اور اپنی موت سے، اس کا علاج تجویز فرمایا ہے. غفلت تو ہوتی ہے، ذرا عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزرنے لگے غفلتوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے انسان کی. اور ذرا کچھ اوپر سے تنبیہات اور گرفت شروع ہو جائے تو پھر عقل ٹھکانے آ جاتی، غفلت بھی دور ہو جاتی اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. آج چونکہ عیش و عشرت والی زندگی کثرت سے ہے، یعنی ظاہری عیش و عشرت کے سامان زندگی اور راحت و آرام کے اسباب اور سامان بہت، تو ظاہری عیش و عشرت تو ہے لیکن دل کے اعتبار سے بڑی پریشانیاں، ذہن کے اعتبار سے بڑی پریشانیاں. آج ان نیک بندوں کے علاوہ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، اس معاشرے میں کوئی ایک فرد، نہ مرد نہ عورت، پریشانیوں سے آپ کو خالی نظر نہیں آئے. ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے جو اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں وہ تو اس سے محفوظ ہیں، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی قوم ہے اور جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہوں یا عورت، مختلف قسم کی پریشانیوں میں اور ذہنی انتشار کے اندر مبتلا ہیں. باطن کا اور دل کا تو یہ حال ہے، لیکن چونکہ ظاہری طور پر راحت و آرام کے اسباب کثرت سے ہیں، اس لیے عیش و عشرت والی زندگی بظاہر پائی جا رہی، لہذا غفلت کے اندر مبتلا ہونا ضروری ہے. یہ غفلت انسان کو کسی جگہ کا کسی کام کا نہیں چھوڑتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. دنیا میں بھی یہ انسان کو بڑا نقصان پہنچاتی اور آخرت کا نقصان تو بالکل ظاہر، لیکن یہی غفلت ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی، قصداً مسلط کی. وہ چیزیں اور وہ اسباب اختیار کیے ہیں جن سے ہم غفلت کے اندر مبتلا ہو جائیں. بہرحال غفلت تو انسان میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی مومن کو غفلت میں دیکھنا نہیں چاہتا. مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح وہ غفلت سے نکل جائے اور اپنے رب کی یاد میں اور اس کے احکام کی فرما برداری میں مشغول ہو جائے. اس لیے قرآن کریم جا بجا غفلت کا ذکر فرماتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی ذکر کرتا ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب آ لگا ہے لوگوں کے لیے حساب کا وقت، قریب آ لگا ہے، بہت نزدیک ہے، گویا سامنے، بس ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ورنہ بالکل سامنے. قریب آ لگا ہے اور بہت قریب آ لگا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت. قریب آ لگا ہے کہ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی انسان کی موت جو سبب ہے اور زینہ ہے آخرت میں پہنچنے کا, وہ تو بالکل قریب ہے. ہر انسان کا یہی حال ہے, ہر عورت کا اور ہر مرد کی یہی کیفیت ہے کہ اس کی موت بہت نزدیک ہے, بہت قریب ہے. بخاری شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول, بہترین قول نقل کیا گیا ہے. فرمایا, ما اقرب ما ہوا آت وما ابعد ما ہوا فات. انسان کی پوری زندگی اور موت کا نقشہ کھینچ دیا دو لفظوں میں. فرمایا, کس قدر نزدیک ہے وہ چیز جو آنے والی ہے. یعنی انسان کا مستقبل جو موت کے ساتھ اور پھر قبر کے ساتھ اور پھر آخرت کے ساتھ ہوگا, وہ کس قدر نزدیک. آنے والی ہر چیز نزدیک ہوتی اور گزرنے والی ہر چیز دور سے دور تر ہوتی چلی جاتی. تو فرمایا, ما اقرب ما ہوا آت, آنے والی چیز کس قدر نزدیک آ لگی ہے, سامنے آ گئی. وما ابعد ما ہوا فات, اور جو وقت گزر گیا وہ کتنا دور چلا گیا ہے. ہم سب اپنی زندگی کے بہت سے اوقات گزار کر اس منزل تک پہنچے, گزرے ہوئے اوقات کتنی دور چلے گئے, اتنی دور چلے گئے کہ ہر انسان کی دست رس سے باہر ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ اپنے گزرے ہوئے زمانے اور گزرے ہوئے اوقات کو واپس لے آئے, ناممکن ہے, اتنی دور چلے گئے. اور آنے والا زمانہ جو مستقبل ہے اور مومن کا مستقبل ہے آخرت, وہ کس قدر نزدیک ہے کہ اگر ادھر آنکھ بند ہوئی اور پہنچ گئے, ادھر سانس کا رشتہ ٹوٹا اور چلا گیا, ادھر دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوا اور پہنچ گیا, اس قدر نزدیک. اسی حدیث کے اندر حضرت علی کا ایک قول بھی اور بھی ہے. فرمایا کہ اقبلت الآخرۃ مقبلہ وادبرت الدنیا مدبرہ. آخرت بہت تیزی کے ساتھ سامنے چلی آ رہی ہے اور یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ دور بھاگی چلی جا رہی ہے. دونوں جملوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے, اور اس سے معلوم ہو گیا کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ لگا ہے. اس کا کیا مطلب, بس پتہ چل گیا کہ جیسے ہی کسی شخص کی آنکھیں بند ہوئیں اور دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہوا, پہنچ گیا وہ حساب و کتاب کی منزل. پہلے ابتدائی باسپرس ہوگی اور تفصیلی حساب آخرت میں ہوگا. ابتدائی تفتیش ہوتی ہے قبر کے اندر, اور پڑا رہتا ہے اس قبر کے اندر جس طرح اللہ چاہے, اور پھر آخرت میں تفصیلی تفتیش اور تفصیلی حساب ہوگا. تو حساب و کتاب تو شروع ہو گیا یہی سے, آنکھ بند ہوئی اور اجمالی حساب سامنے آ گیا. قبر میں پہنچا اور فرشتوں نے سوالات شروع کر دیے, ان کے جوابات جس انداز میں دے گا اسی کے مطابق آگے معاملہ ہوگا, اور اسی طریقے سے یوم حشر تک پڑا رہے گا. یوم حشر میں پہنچے گا تو تفصیلی حساب و کتاب سامنے آ جائے گا, جیسے کہ اس دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے کہ کسی مجرم کو پکڑ لیتی ہے, پولیس جا کے تھانے میں بند کر دیتی, حوالات میں بند کرتی, وہاں ابتدائی تفتیش ہوتی ہے اس کی, اس کے بعد پھر وہ پرچہ کٹا دیتی اور عدالت میں پیش کر دیتی, وہاں تفصیلی تفتیش ہوتی. اس تفصیلی تفتیش میں جو کچھ بھی سامنے آ جائے اس کے مطابق معاملہ ہوتا. اسی طرح اللہ کے یہاں بھی ہے کہ ابتدائی تفتیش اور اجمالی باز پرس یہ تو قبر میں, اور قبل تو میں نے اس لیے کہا کہ اکثر حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، ورنہ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب، یہ اجمالی حساب شروع ہونے کے لیے وقت مقرر ہے، مردہ اگر قبر میں پہنچ چکا ہے تو وہاں پر شروع ہو جائے گا اس وقت پر، اور اگر ابھی قبر میں نہیں پہنچا ہے تو کبھی چارپائی پر اور اس کے جنازے کی چارپائی پر حساب شروع ہو جاتا ہے، کبھی غسل دیتے وقت شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس وقت مقرر پر شروع ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم سب چاروں طرف ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، مگر چونکہ اکثر حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ قبر میں حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں یہاں پر قبر کے حساب و کتاب کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو قبر میں پہنچتے ہی اجمالی حساب و کتاب شروع ہوگی، تو وہاں پر جیسے اس نے جوابات دیے اس کے مطابق اس کے ساتھ اس برزخ کا اور قبر کی زندگی کا معاملہ ہوگا۔ جوابات اگر اس نے صحیح دیے ہیں اور اچھے دیے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، بس اب تو ایسے سو جا کہ جیسے کوئی دلہن سوتی، کہ اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، اس کا شوہر ہی آ کر اٹھاتا ہے، اور ایک روایت میں کہ نم صالحہ آرام سے سو جا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھا، اب قیامت تک آرام ہی آرام ہے اس کے لیے، سو رہا ہے آرام سے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اسے سونے کی اجازت دے دی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے چونکہ جوابات، یہ اجمالی جوابات صحیح طریقے سے دیے ہیں، اس لیے تم اس کے واسطے جنت سے ایک فرش لا کر اس کی قبر میں بچھا دو۔ فرشتے قبر میں فرش لے آتے ہیں، جنت کا فرش اللہ اکبر، دنیا کی تو کوئی چیز بھی اس کا ذرا سا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے قبر میں قبر کی جانب سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے اس کے پاس ہوا آتی رہے، چنانچہ وہ کھڑکی کھول دی جاتی جس سے وہ بڑے آرام کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس لا کر پہناؤ، یہ دنیا سے کفن لے کر آیا ہے جو تھوڑے دن میں بالکل گل سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس لیے یہ کفن اتارو میرے بندے کا اور جنت کا لباس لا کر پہنا۔ یہ دیکھ لیجئے کیسا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اس ابتدائی تفتیش میں، بعد میں جب جائے گا تو وہ ایک لمبا اور بہت طویل قصہ ہے جس کو میں اس مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، حدیثوں کے اندر قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیلات بہت آئی ہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے اس غافل انسان کو خبردار کیا کہ اقترب للناس حساب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ قریب آنے کا مطلب آپ کو میں نے بتا ہی دیا کہ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دے، کوئی ضمانت نہیں لے سکتا ہم سے اس بات کی کہ اتنے دن تک ہم زندہ رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد ہم اس دنیا میں نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ 10 سال 20 سال تک ہم زندہ رہیں اس دنیا کے اندر، ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے، دغدغہ لگا ہوا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، مومن ہو یا کافر، موت آئی اور حساب و کتاب کی منزل میں داخل ہوگی، کس قدر قریب ہے، کس قدر نزدیک ہے، اس سے ہی اندازہ لگا لیجیے۔ وہ حساب و کتاب جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ایک تو اجمالی حساب و کتاب ہے جو ابتدائی تفتیش ہے کہ یہ بندہ باغی تو نہیں ہے، قبر میں آنے والا بندہ اللہ کا فرما بردار ہے یا باغیوں میں سے ہے، بس جیسی بھی تفتیش ابتدائی سامنے آئے گی اس کے مطابق کام کیا جائے گا، معاملہ کیا جائے گا، اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں سے ہے تو وہ معاملہ ہوگا جو میں نے ابھی بتا دیا، اور اگر خدا نہ کرے وہ بندہ اللہ کے اور رسول کے باغیوں میں سے ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے حدیثوں میں بڑا سخت قسم کا عذاب اس قبر کے اندر آیا ہے۔ جو آپ حضرات کم و بیش جانتے ہیں، میں اس کو زیادہ بیان کر نہیں سکوں گا، اس لیے کہ پھر اصل بات رہ جائے گی۔ تو یہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ لگا ہے؟ دفتروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اگر دفتری عملہ دیانت دار ہے، آج کل جیسا نہیں، دفتری عملہ دیانت دار ہے، افسران دیانت دار ہے، اور اس دفتر کے حساب و کتاب کی چیکنگ کا وقت قریب آ گیا، آڈٹ کا وقت قریب آ گیا، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے دفتر والوں کی؟ کتنے دن پہلے سے وہ اس کے اندر لگ جاتے ہیں، تمام حساب و کتاب کی ایک ایک نوک پلک ٹھیک کرتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر بھی ان کے دل میں دغدغا رہتا ہے اور کھٹکا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہاں گرفت ہو جائے، کون سی جگہ غلطی پکڑی جائے۔ انہوں نے تو اپنے طریقے پر پورے طریقے سے حساب کر لیا، لیکن پھر بھی کھٹکا ان کو لگا رہتا ہے۔ جب بالکل فراغت ہو جاتی ہے آڈٹ سے اور چیکنگ سے، تب جا کر ان کی جان میں جان آتی ہے، نہ انہیں کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، نہ وہ آرام سے سو سکتے ہیں، نہ وہ لوگوں سے خوش گپی کی باتیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ صاحبو، یہ معاملہ ہے دنیا کے اس حساب و کتاب کا جو دیانتدار لوگ پیش کرتے ہیں۔ آخرت کا حساب و کتاب سوچئے کیسا ہوگا، کیا اس کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی ہے کہ جتنی تیاری اس دنیا کے حساب و کتاب کے لیے کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے میرے بہت سے احباب اور اعزہ سرکاری دفتروں میں، معلوم ہے کہ ان کی ایک ہفتہ پہلے سے نیند حرام ہو جاتی ہے، اور حساب و کتاب کے اندر شب و روز لگے رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے حساب و کتاب کا فکر کرتے ہیں؟ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم کچھ فکر کرتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا، ابتدائی حساب کیسا ہوگا اور تفصیلی حساب کیسا ہوگا؟ کبھی دیکھا، کبھی یہ ہمارے ذہنوں میں گزرا؟ نہیں گزرا۔ اسی لیے قرآن کریم نے خبردار کیا، اور بہت ہی گویا مؤثر طریقے سے متنبہ کیا کہ اقترب للناس حسابهم، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا یہ ایمان ہے کہ مرنا ضروری ہے، مرنے کے بعد قبر کا حساب و کتاب بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد آخرت کا حساب و کتاب جو تفصیلی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں، جو اس کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں، وہ کافر۔ تو ہر مومن اور ہر مومنہ کے یہ ایمان کے اندر داخل ہے بات کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن ذرا بتائیے کہ کتنے ہیں ہم میں سے وہ جو فکر کریں اس حساب و کتاب اور اس کو نزدیک تر سمجھ کر پھر وہ کچھ اس کے لیے اپنا معاملہ صاف کر، کتنے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ وہم فی غفلت موردون، جو اگلے جملے میں آیا کہ حساب و کتاب کا وقت تو بالکل سامنے ہے، بس ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے ایک قدم اٹھایا، آخرت میں داخل ہو گیا، لیکن لوگوں پر غفلت طاری ہے، وہم فی غفلت، لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، غفلت مسلط ہے۔ موردون نہ صرف غفلت ہے بلکہ اگر آخرت کی، قبر کی، اور اللہ تعالی کے عذاب کی اور تفصیلی حساب و کتاب کی بات ان کے سامنے کی جائے تو گردن موڑ کر چلے جاتے ہیں یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیوں صاحبو، کیا یہ ہمارے اس معاشرے کا اور اس امت کا حال نہیں ہے؟ آج ذرا بتائیے کہ اگر کوئی مولوی ملا آ کر اس طرف متوجہ کرے تو اس کے اوپر لان تان کی جاتی کہ ہمارے عیش میں خلل ڈال رہا ہے، ہماری خوشیوں کے اندر ہماری خوشیوں کو خاک میں ملا رہا ہے، اس وقت ہم جس مستی میں مبتلا ہیں اس سے ہمیں نکال رہا ہے۔
یہ کیسا شخص ہے؟ ہم اس کو پسند نہیں کرتے.
جس کا مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کے اعتبار سے کہ پہلے ایسے لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ ذکر آخرت سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور روگردانی کرتے ہیں اور رخ پھیر لیتے ہیں. اس آیت کے اندر مختصر عرض کر رہا ہوں, اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ہماری ایک بیماری کی نشاندہی کی اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, نشاندہی کی ہے غفلت کی. کہ انسان اور آج کل کا مومن اکثر و بیشتر غفلت میں مبتلا ہے, اب پھر اس کا علاج بتا دیا. وہ علاج ہے اقترب للناس حسابہ, یہ علاج ہے جس کو ابھی تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ اگرچہ وقت بہت کم ہے. غفلت کیسے پیدا؟ جب تک بیماری کے کسی سبب کا اور اس کی وجہ کا کھوج نہ لگایا جائے اور معلوم نہ ہو اس وقت تک علاج جو ہے وہ بس ایسے ہی ہوائی رہتا ہے. بیماری کی صحیح تشخیص کے بعد علاج صحیح ہوتا ہے. اس لیے یہ بیماری تو اللہ تعالی نے ہماری بتا دی کہ ہم غفلتوں کے اندر مبتلا ہیں اور غفلت اعلیٰ درجے تک اور انتہائی درجے تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ اس آیت کے اندر بیان نہیں کیا, کیونکہ قرآن کریم بقدر ضرورت مضمون بیان کرتا ہے, باقی دوسری جگہ آپ دیکھیں گے تو مل جائے گا. وہ دوسری جگہ آیات قرآنیہ کے اندر بیان کیا گیا. میں ان تمام آیتوں کا اور حدیثوں کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ غفلت جو پیدا ہوتی ہے اور انسان کے خصوصاً مومن کے دل پر وہ چڑھتی ہے, وہ چڑھتی ہے حضرت دنیا کی محبت سے, اندھی محبت اس سے چڑھتی ہے, دنیا کی اندھی محبت. اندھی محبت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ نہ حلال دیکھے نہ حرام, نہ جائز کی طرف نظر کرے نہ ناجائز کی طرف نظر کرے, بلکہ جو کچھ بھی دنیا مل رہی ہے وہ ہڑپ, جو کچھ بھی مال ہاتھ آ رہا ہے وہ اپنا, حلال طریقے سے ہاتھ آئے تو ٹھیک ورنہ حرام طریقے کے تو بہت سے راستے ہیں, رشوت خوری ہے, سود خوری ہے اور بہت سی قمار بازی ہے, یہ سب راستے ہیں مال حرام کے, ان راستوں سے ہاتھ آ جائے تو ٹھیک. یہ ہے دنیا کی اندھی محبت. ایک دوسرے اور عنوان سے سمجھایا دیتا ہوں, دنیا کی اندھی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح, یہ ہے اندھی محبت. اللہ تو فرما رہا ہے کہ اذان ہو چکی نماز سے نماز پڑھ, اس کو
سے خالی ہیں, حضرتوں کا یہ حال نہیں. غفلت پیدا ہونے میں بالخصوص اہل و عیال میں اور اس سے بڑھ کر ہمارے گھروں کے گھر اور ایمان کو ہمارے گھروں میں غفلت
دنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی اندھی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے, تمام گناہ یہیں سے پھوٹتے ہیں, گناہوں کی جڑ ہے. تو غفلت کا سب سے بڑا سبب میں نے آپ کے سامنے کر دیا. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ موجود ہے یا نہیں, اگر موجود نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس کے اندر ترقی کرنا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے اس کے جراثیم اپنے اندر موجود پائیں تو ان کا علاج کرنا چاہیے. وہ علاج قرآن نے بتا دیا, اقترب للناس حسابہم. یہ سوچتا رہے بندہ اور اللہ کی بندی کہ ان قریب حساب و کتاب ہونے والا ہے, ان قریب موت آنے والی ہے, ان قریب قبر میں جانا ہے, ان قریب اپنے پروردگار کے ممتحنین کو جواب دینا ہے, ان قریب اللہ کے سامنے تفصیلی حساب پیش کرنا ہے. لہذا اپنا چٹھا صاف رکھو, اپنا حساب و کتاب صاف رکھو. جب دن میں دو تین مرتبہ یہ بات ذہن میں آئے گی صحیح طریقے سے, یقین رکھیے مہینہ بھر چالیس دن میں طبیعت بدل جائے گی, دنیا کی اندھی محبت ختم ہو جائے گی. ہیں یہ بڑے طریقے ہیں جو حضرات صوفیاء کرام نے لکھے ہیں کہ کن کن طریقوں سے اپنی اس بات کا تصور کرے کہ ہمیں دنیا سے جاتے وقت کیا ہونا ہے, موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے, قبر میں کیا پیش آنے والا ہے, آخرت میں کیا پیش آنے والا ہے. تفصیل سے یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, تو خصوصاً تصوف کی کتابوں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. اس لیے حضرت قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک بیماری کی تشخیص کی گئی جو بنیاد ہے تمام برائیوں کی اور تمام گناہوں کی, پھر اس کا علاج تجویز کیا گیا کہ اپنی آخرت کا, اپنی موت کا, اپنی قبر کا تصور کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ ان قریب ہمیں یہاں پر پہنچنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے, حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی, اتنا روتے. کسی نے عرض کیا ان سے, یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے, کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں, کسی اور چیز کو دیکھ کر نہیں روتے, کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ آخرت کی منزل کی سب سے پہلی سیڑھی ہے, اگر یہاں پر اللہ تعالی نے نجات عطا فرما دی تو آگے کا راستہ آسان ہے, اور خدا نہ کرے یہاں پر گردن ناپ دی گئی تو پھر آپ کو آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تھا تصور حضرت. اس لیے میں نے اس وقت جو مختصر سی بات عرض کی ہے, اگرچہ اس کے اندر تفصیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن اس وقت اختصار کے ساتھ جو کچھ عرض کیا ہے اس امید پر عرض کیا ہے کہ ہم سب اس کی طرف توجہ کریں, غفلتوں کو اپنے قلب پر مسلط نہ ہونے دیں, بلکہ جب بھی کبھی غفلت آئے, اور وہ آئے گی کیونکہ بندے کا امتحان تو ہوتا ہی رہتا ہے, غفلتیں تو آئیں گی, ایسا نہیں ہے کہ غفلت کبھی نہ آئے, غفلت تو آئے گی, لیکن جب بھی آئے فوراً اس کا علاج کر لے. اور علاج بتا دیا قرآن کریم نے کہ اپنی موت کا, اپنی قبر کا اور اپنی آخرت کا صحیح معنی میں تصور کر لے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور میں نے شاید کسی جگہ خواتین کے اجتماع میں یہ بات کہی تھی کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو اس کی ایک بہترین صورت ہے, جب بھی گناہ کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا ہو فوراً لازمی طریقے سے یہ تصور کر لو کہ مجھے مرنا ہے, مجھے اس دنیا سے جانا ہے, مجھے اپنے اعمال کا اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جتنا بھی وہ جذبہ ہے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے, آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ تو ایسی چیز ہے جس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا کہ اقترب للناس حسابہم, اپنے حساب و کتاب کے قریب آ جانے کا تصور کرو, غفلتیں دور ہو جائیں گی, غفلت دور ہوگی تو گناہ سے آدمی بچ جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرمائے, اللہ تعالی ان کے فیض روحانی سے ہمیں پوری طرح استفادے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کے گھر کو ہر قسم کی نحوست سے اور ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھیں, حضرت کے گھر والوں کو اور ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمتوں میں چھپا لیں, اور اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی خوش رکھیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے طریقے پر عمل کرنے کی اور پابندی اور سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں, شیطان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں. اس معاشرے کے اندر جو گناہ عصر حاضر میں جاری ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔